بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
सामिन, रेडियो तहरान की सुबह की नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सामिन ने सूरह मुबारक जुहा की तलावत समात फरमाई, कारी थे करीम मंसूरी। सामिन, हमारी ये सुबह की नशरियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज पर पेश की जा रही हैं। सामिन, हमारी सुबह की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। इससे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि आज पीर है, 22 शहरीवर 1400 हिजरी शमसी मुताबिक 6 सफर उलमुज़फ़र 1443 हिजरी कमरी और 13 सितंबर 2021 ईस्वी। हमारी सुबह की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सामईन समात फरमाएंगे आलमी खबरें। आलमी खबरों के बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम ज़ाविया निगाह। उसके बाद आप सामईन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाएंगे। उसके बाद प्रोग्राम समात फरमाइएगा सुबह उम्मीद। प्रोग्राम सुबह उम्मीद के बाद तारीख़ी मालूमात पर मबनी हमारा रोज़ का सिलसिला यादों के झरोके होगा और आज की दुआ पर हमारी सुबह की नशरियात अपने इख्तिताम पर पहुँचेंगी। कुछ ही लम्हात बाद हाजिर खिदमत होते हैं। वक्त हुआ है आलमी खबरों का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले खास खास खबरों का खुलासा। सदर ईरान ने कहा है कि तेहरान बगदाद ताल्लुकात दोनों मुल्कों की हुकूमत और अवाम के दिलों की तर्जुमानी कर रहे हैं। आईएईए के डायरेक्टर ने तेहरान से वापसी पर वियना एयरपोर्ट पर सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान ईरान के साथ माहदे पर रोशनी डाली और कहा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ईरान के खिलाफ करारदाद की ज़रूरत नहीं है। और इराक में दहशतगर्द अमरीकी फौज के जेर इस्तेमाल एक फौजी अड्डे में धमाकों की खबरें मौसूल हुई हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर ईरान ने कहा है कि तेहरान बगदाद ताल्लुकात दोनों मुल्कों की हुकूमत और अवाम के दिलों की तर्जुमानी कर रहे हैं। इराकी वजीर आजम मुस्तफ़ा अलकाज़मी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर ईरान सैयद इब्राहिम रईसी का कहना था कि ईरान और इराक के ताल्लुकात इंतहाई दोस्ताना और बिरादराना हैं। उन्होंने कहा कि सियासी, इक्तिसादी और सकाफती मैदान में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के फ़रोग की बेपनाह गुंजाइश मौजूद है। सदर ईरान इब्राहिम रईसी का कहना था कि ईरान इराक ताल्लुकात सिर्फ दो मुल्कों के ताल्लुकात की तरह नहीं हैं बल्कि इलाकाई और आलमी सतह पर भी दोनों ममालिक मौसर किरदार के मालिक हैं। ईरानी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग का पुख्ता इरादा रखते हैं और इराकी वज़ीर आज़म ने अरबईन हुसैनी के लिए ईरानी ज़ायरीन का कोटा बढ़ाने का वादा किया है। उन्होंने इराक की जानिब से ईरानियों के लिए वीज़े की शर्त ख़त्म किए जाने का भी खैर मकदम करते हुए कहा कि इराकी वज़ीर आज़म ने यह अच्छी खबर दी है। इराकी वज़ीर आज़म ने भी इस मौके पर दाइश के ख़िलाफ़ जंग में मदद देने पर इस्लामी जमहूरी ईरान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इराकी अवाम और हमारी हुकूमत तमाम मुश्किलात के मुकाबले में ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ है। इराकी वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान 1400 किलोमीटर तवील सरहदों का जिक्र करते हुए कहा कि वो बाहमी ताल्लुकात की अहमियत को जाहिर करने के लिए दूसरी बार ईरान आए हैं। आईएईए के डायरेक्टर जनरल ने तेहरान से वापसी पर वियना एयरपोर्ट पर सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान ईरान के साथ معاہدے پر روشنی ڈالی اور کہا کہ بورڈ آف گورنرز میں ایران کے خلاف قرارداد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایٹمی انرجی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ڈائریکٹر رافائل گروسی نے تہران کے دورے کے بعد واپسی کے وقت ویانا ایئرپورٹ پر ایک پریس کانفرنس میں حصہ لیا۔ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ آئی اے ای اے کا ایران کے ساتھ طویل مدت سے رابطہ ختم ہو گیا تھا، جو اس بار کے تہران کے دورے میں حل ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایران کی سابق حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ایران کی موجودہ حکومت بھی اس معاہدے کی پابندی کرے تاکہ بقیہ مسائل بھی حل ہو جائیں۔ گروسی نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہونے والا معاہدہ طویل المدت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس سے سفارتکاری کے لیے موقع فراہم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کرج کی فیکٹری میں ٹوٹے اور خراب ہونے والے کیمروں کا جائزہ لیں گے اور جلد ہی ان کیمروں کی مرمت کا کام شروع ہو جائے گا۔ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ ہم نے مجموعی طور پر ایران میں افزودگی کے پروگرام پر گفتگو کی، لیکن کیمروں کی مرمت کے بعد ہی ایران کی نئی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر تشویشناک موضوعات پر گفتگو کرنا ہوگی۔ انہوں نے ایران کے خلاف بورڈ آف گورنرز میں قرارداد منظور کیے جانے کے امکان کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع تورغر میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 رہائشی مکانات منہدم اور 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ضلع تورغر میں شدید طوفانی بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے 3 رہائشی مکانات زمین بوس ہو گئے، جس کے نتیجے میں 16 افراد ملبے کے نیچے دب گئے، ان میں 11 کی موت ہو گئی اور باقی زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے فوری طور پر امدادی ٹیموں کو جائے وقوع پر پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ صوبائی اور وفاقی حکام نے متاثرہ خاندانوں میں تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے زیر استعمال ایک فوجی اڈے میں دھماکوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ عراقی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ اربیل ایئرپورٹ سے متصل اس علاقے میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں جو امریکی فوج کے زیر استعمال ہیں۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ دھماکے کس نوعیت کے ہیں، تاہم بعض عراقی ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ دھماکے 3 بمبارڈ ڈرون طیاروں کے حملے کا نتیجہ ہیں۔ عراقی سوشل میڈیا نے بھی اربیل میں دہشت گرد امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنائے جانے کی خبریں جاری کی ہیں۔ بعض سوشل میڈیا ذرائع نے عراق کے استقامتی گروہوں کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی اڈے پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کی فیڈرل پولیس نے 11 ستمبر کے واقعے سے متعلق خفیہ دستاویزات کا ایک حصہ پہلی بار عام کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق 11 ستمبر 2001 کے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کی جانب سے دہشت گردی کے سانحے میں سعودی عرب کے کردار کا پردہ فاش کیے جانے کی غرض سے ڈالے جانے والے دباؤ کے سامنے مجبور ہو کر امریکی صدر نے اس سے متعلق دستاویزات پر نظر ثانی کا حکم دیا تھا۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ 11 ستمبر کے واقعے سے متعلق خفیہ تحقیقات سے متعلق اس سے پہلے جاری ہونے والی دستاویزات میں سعودی عرب کے کردار کے حوالے سے کافی تبدیلیاں کی گئی ہوں گی۔ پچھلی تحقیقات میں کہا گیا تھا کہ سعودی عرب نے ہائی جیکروں کے لیے حالات کو سازگار بنانے میں مدد کی تھی۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے طالبان کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ پیرس افغانستان میں طالبان کی حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھے گا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ ژان ایولے ڈریان نے اتوار کے روز قطر میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت کے لیے روانہ ہونے سے قبل افغانستان سے انخلا کے بارے میں کہا کہ طالبان نے کہا تھا کہ وہ افغانستان سے غیر ملکیوں اور ملک سے باہر جانے کے خواہاں افغان شہریوں کو بیرون ملک منتقل ہونے دیں گے اور ملک میں ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل دیں گے، مگر انہوں نے سراسر جھوٹ بولا۔ انہوں نے کہا کہ فرانس افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے اور اس حکومت کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے سے گریز کرے گا۔ پیرس سے مذاکرات کر کے افغانستان سے 3,000 افراد کو منتقل کیا ہے۔ لیدریان نے کہا کہ ابھی افغانستان میں کچھ فرانسیسی شہری اور ایسے افغان شہری موجود ہیں جو ملک سے باہر منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملے اور وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے چار فوجیوں نے اتوار کے روز الگ صبح غزہ سے میزائل حملہ ہونے کا بہانہ بناتے ہوئے غلاف غزہ نام سے موسوم علاقے کو کئی بار اپنی جارحیتوں کا نشانہ بنایا اور وحشیانہ حملے کیے۔ سیکیورٹی اور میدانی ذرائع کے حوالے سے فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ میں کئی بار حملے کیے۔ غاصب صہیونی حکومت سے تعلقات بحال کرنے کے آل خلیفہ حکومت کے اقدام کے خلاف بحرینی عوام میں غم و غصہ برقرار ہے اور ان کے احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ صوت المنامہ نیوز ایجنسی کے مطابق آل خلیفہ حکومت کے صہیونی حکومت سے تعلقات بحال کرنے سے متعلق معاہدے پر دستخط کی مذمت میں سنابس شہر میں بحرینی عوام نے مظاہرہ کیا۔ ان مظاہروں میں بحرینی عوام نے آل خلیفہ حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ بحرینی عوام نے ملک کی جیلوں میں قید سیاسی قیدیوں کی غیر مشروط اور فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزاری۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم حسب معمول چند ایک اہم واقعات جو گزشتہ ہفتے کے دوران رونما ہوئے ان کا مختصر جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور گفتگو کا سیگمنٹ بھی آج کے پروگرام میں شامل ہوگا۔ تو پروگرام کے آغاز سے پہلے آئیے ایک مختصر بریک لیتے ہیں، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر نظر ڈالتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔
بحری مشن کی کامیابی پر مبارکباد، بریکس سربراہ اجلاس کا اختتامی بیان، 11 ستمبر افغانستان کی موجودہ صورتحال۔
جناظرین، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ کیے، تو آئیے سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایرانی بحریہ کا 75واں اسکواڈرن تقریباً دنیا کے 3 بڑے سمندروں، بحر ہند، بحر اٹلانٹک اور بحر اٹلانٹک جنوبی اور شمالی دونوں کا دورہ مکمل کر کے اب واپس ایران پہنچ گیا ہے، اور 45,000 کلومیٹر کا یہ راستہ طے کیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ راستہ جو طے کیا 45,000 کلومیٹر کا، یہ دشمن اور معاند ملکوں کی جانب سے تمام تر دھمکیوں کے باوجود ایران کے اس اسکواڈرن نے مکمل کیا، اور پوری قدرت اور طاقت کے ساتھ عالمی سمندروں میں گشت کرتا ہوا ایک بار پھر اپنے وطن واپس پہنچائے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اس اسکواڈرن کے کامیاب مشن پر مبارکباد پیش کی ہے فوج کو، اور اس سلسلے کو جاری رکھنے پر تاکید کی۔ ہمارے ساتھیوں نے ایک مختصر رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ایرانی بحریہ کے 75ویں اسکواڈرن کی بحر اٹلانٹک میں تاریخ ساز بحری مشن سے کامیاب اور طاقتور واپسی پر اسکواڈرن لیڈر اور دیگر سپاہیوں کا شکریہ ادا کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے ایرانی فوج کے کمانڈر جنرل عبد الرحیم موسوی کے نام جاری کیے جانے والے تہنیتی پیغام میں آیا ہے کہ بحر اٹلانٹک میں ایرانی بحریہ کے 75ویں اسکواڈرن کے پہلے اہم ترین اور تاریخی مشن کے عزت آفرین اور طاقتور تکمیل پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بیان میں آیا ہے کہ مقام شکر ہے کہ ایرانی فوج کے بابصیرت، بہادر اور نہ تھکنے والے جوان میدان عمل میں موجود اور پرشکو اسلامی انقلاب کے اعلیٰ اہداف کے حصول کے لیے مجاہدت پر آمادہ ہیں۔ ایرانی بحریہ کے 75ویں اسکواڈرن نے 3 سمندروں، بحر ہند، بحر اٹلانٹک جنوبی اور بحر اٹلانٹک شمالی کے سفر، اور مذکورہ تینوں سمندروں کی اہم ترین اور اسٹریٹجک آبی گزرگاہوں کو عبور کیا۔ متعدد سمندری طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے 120 روز کے دوران 45,000 کلومیٹر کا سخت ترین راستہ طے کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گیا ہے۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر شہرام ایرانی نے کہا کہ ایران خطے کا وہ واحد ملک ہے جس نے سخت ترین پابندیوں اور خطرات کے باوجود آزادانہ سمندری مشن انجام دیا ہے اور آئندہ ایسے مزید مشن کی تقویت کا ارادہ رکھتا ہے۔
ایرانی بحریہ کے اسکواڈرن کا عالمی مشن اور رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے مبارکباد، اور ایرانی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی کا بیان کہ ایران اس مشن کو مزید آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور اب پیش خدمت ہے ایک اور موضوع کی طرف۔ ایک برکس اجلاس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ برکس میں ہندوستان کی میزبانی میں برکس کا سربراہی اجلاس آن لائن طریقے سے منعقد ہوا۔ اگرچہ برکس اجلاس کے ایجنڈے میں رکن ملکوں کے درمیان باہمی تعاون کا معاملہ سر فہرست تھا، لیکن اجلاس پر زیادہ تر جو حالات چھائے رہے وہ افغانستان کے رہے، اور اس حوالے سے صدر ولادیمیر پوتن اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی دونوں نے سیر حاصل گفتگو کی۔ دیگر رکن ممالک نے بھی اس پر بات چیت کی، اور خاص طور سے افغانستان کے تناظر میں دو باتوں پر اس اجلاس میں زور دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ بین الاقوام مذاکرات کی ضرورت ہے، اور دوسرے یہ کہ افغان عوام کے لیے امداد رسانی کا سلسلہ جو ہے وہ معطل نہیں ہونا چاہیے۔ برکس اجلاس میں اور کیا باتیں ہوئیں، ہمارے ساتھیوں نے ایک مختصر رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
برکس سربراہی اجلاس کا اختتامی بیان جمعے کو جاری کیا گیا، جس میں افغانستان میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے بین الافغان جامع مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ برکس سربراہی اجلاس کے اختتامی بیان میں افغانستان میں خواتین، بچوں اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا۔ جمعرات کی رات ہندوستان کی میزبانی میں ہونے والے برکس سربراہی اجلاس کا موضوع رکن ملکوں کے درمیان باہمی تعاون اور اتفاق کا فروغ تھا، لیکن اجلاس میں زیادہ توجہ افغانستان کی تبدیلیوں پر دی گئی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ افغانستان کو اپنے پڑوسی ملکوں کے لیے خطرے منشیات کی اسمگلنگ اور دہشت گردی کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔
ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زاویہ نگاہ، اور اس میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں 11 ستمبر کے واقعے کے تناظر میں اور افغانستان اور اس سے منسلک صورتحال کے بارے میں۔ شداہ صاحب نے بستا ہے 20 سال تک امریکہ افغانستان پر قبضہ کیے رکھا، اور آخر کار اس کو ناکام و نامراد افغانستان سے نکلنا پڑا۔ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ امریکہ نے تو یہ سارا کھیل اپنی بالادستی کے لیے کھیلا تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے اس کا انخلا امریکی زوال کے لیے ایک پہلی سیڑھی ہے؟
امریکہ کا افغانستان سے انخلا امریکہ کی ذلت کا مظہر ہے، انتہائی ذلت، پسپائی، شکست۔ 20 سال افغانستان میں رہنے کے باوجود، $1 trillion خرچ کرنے کے باوجود امریکہ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا، اور امریکہ جو ایک نیشن بلڈنگ کا لے کر کے، ظاہر ہے وہ اس کی سچائی نہیں تھی، وہ تو ایک دھوکا تھا، ایک اسموک اسکرین تھا، ایک آنکھوں میں دھوپ چھوپنے کا تھا، کہ وہ افغان قوم کی تعمیر کے لیے اور یہ کہ دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے اور یہ کہ وہاں گویا کہ ایک جمہوری قدروں کی بحالی کے لیے جمہوری قدروں کو وہاں اسٹیبلش کرنے کے لیے, تو یہ تو اس کی ایسے ہی بیانیاں تھیں ریٹرکس ہی دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے. ورنہ اگر دہشت گردی کا خاتمہ ہوتا تو افغانستان میں دہشت گردوں کو کریٹ یہ کیوں کرتا؟ ظاہر ہے سوویت یونین کے کا خاتمہ ہو گیا, اس کے بعد سے اس نے سوچا یہ کہ اب ایک 9/11 کے ذریعہ جو ہے وہ پھر افغانستان پر حملہ کریں. اور ہم اور آپ ساری دنیا جانتی ہے کہ 7 اکتوبر 2001 میں جو امریکہ نے کارپٹ بمبارنگ کی تورا بورا پر اور پورے افغانستان پر اس طریقے سے تباہی مچائی, اور پھر اس کے بعد یعنی پھر وہی دہشت گردی کا نعرہ لگایا اور طالبان اور بقول ان کے دہشت گردوں کے خلاف حکومت کی معاونت کر رہے ہیں. پھر وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20 سال کے بعد پھر خود امریکہ نے اشرف غنی کو کہا کہ سرنڈر کر دو طالبان کے سامنے, اور تمام جو ویپنز ہیں امریکہ کے وہ امریکہ نے طالبان کے حوالے کر دیا. تو اس سے بڑی شرمناک پسپائی امریکہ کی کیا ہو سکتی ہے؟ اور امریکہ کو وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا سوائے ذلت و پسپائی کے, اور خود افغان عوام کو اس نے بڑی ہی مشکلات سے دوچار کر دیا ہے. لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو خطے میں یعنی ایران کے استقامت کی وجہ سے, اصلاً تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ چاہ رہا تھا کہ 2003 میں پھر اس کے بعد اس نے عراق میں امریکہ نے جارحیت کی صدام کے خلاف اور پھر افغانستان میں کی, یہ سب تھا یہ کہ ایران کے پڑوس میں آ کر ایران کو ایران کے انقلاب کا خاتمہ کرے اور ایران کی انقلابی اسلامی لیڈرشپ کا ڈیوائن لیڈرشپ کا الہی قیادت کا الہی انقلاب کا خاتمہ کرے. اس میں شک نہیں ہے کہ اس کو ساتھ ساتھ چین کو بھی ایز اے اکنامک پاور کنٹین کرنا تھا, لیکن اصل ہدف اس کا جو تھا وہ ایران کا, اس لیے کہ ایران کی منفرد حیثیت اس وجہ سے کہ دوسری تمام طاقتیں جو امریکہ کے مقابل میں تھی وہ بہرحال ایک میٹیریل فریم ورک ہی میں سوچتی تھی. لہذا امریکہ کو جو سب سے زیادہ پریشانی تھی کہ یہ ایک ایسی طاقت ہے کہ نہ جان دینے سے ڈرتی ہے نہ شہادت پسندانہ ذوق رکھتی ہے, پوری قوم پوری ملت ایک قیادت ایک الہی قیادت پر مستمہ ہے. لہذا اس میں وہ اپنی موت امریکہ دیکھ رہا تھا اور ہم چاہ رہا تھا کہ ایران کا, لیکن اس میں وہ بری طرح ناکام ہوا اور اس کو کچھ حاصل نہیں. اس وقت بھی اکنامک پریزنس ہو یا جس طرح کی پریزنس ہو ڈپلومیٹک پریزنس ہو, ایران کی سب سے زیادہ اس وقت یہ ہے موجود ہے. اور ایران نے بہت زیادہ اس کا خیال بھی رکھا, خرچ بھی کیا. ہم جانتے ہیں کہ ٹوکیو کی جو ٹوکیو میں جو 2002 میں ایک یہ ہوئی تھی کیا کہتے ہیں میٹنگ ہوئی تھی افغانستان کے ریکنسٹرکشن اور بلڈنگ کے حوالے سے, اس میں ایران نے کمٹمنٹ کی خاصی تمام دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ کی اور ساتھ ساتھ اس کو پورا بھی کیا اور ہائی ویز بنائے کیا بنائے. تو مثلاً یہ ہے کہ افغانی عوام ایران کو پہچانتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ امریکہ اس کے خلاف کچھ بھی کر لے. سنی شیعہ کی اس نے سوچا تھا کہ افغانی ایک عمارت بنائیں گے اور طریقے سے سنی اور شیعہ کو ایک دوسرے کے سامنے لائیں گے. ایران نے اس کی اس فتنہ انگیز پالیسی کو بھی بری طرح ناکام کر دیا اور امریکہ اپنے تلوے چاٹ رہا ہے.
جی جی بہت شکریہ ناظرین. چونکہ مختصر وقت ہمارے پاس ہے, ایک تھوڑا سا بریک لیں گے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زاویہ نگاہ اور اس میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں 11 ستمبر کے واقعے کے تناظر میں اور افغانستان اور اس سے منسلک صورتحال کے بارے میں. قمر عباس, جیسا کہ راشد دہا صاحب نے بھی اشارہ کیا اور آپ نے بھی اشارہ کیا کہ امریکہ بہرحال 20 سال کے بعد ناکام و نامراد ہو کر اس خطے سے لوٹ رہا ہے, آپ کے خیال میں امریکہ دوبارہ اس خطے میں آنے کی کوشش کرے گا اسی کسی اور بہانے سے 11 ستمبر جیسے واقعے کے؟
دیکھیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ فی الحال کچھ عشروں تک شاید ایسی کوشش نہ کرے, کیونکہ جس طرح کا سبق حاصل ہوا ہے امریکہ نے بہت کوشش کی رکے رہنے کی, چاہے افغانستان ہو چاہے عراق ہو یا خلیج فارس کا علاقہ ہو, بہت زیادہ کوشش کی, لیکن جب تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو پھر روس اور چین سے مقابلے کے بہانے جو ہے یہاں سے بوریا بستر سمیٹنا شروع کر دیا امریکہ نے. تو مجھے تو اب نہیں لگتا ہے کہ اتنے جلدی واپسی ہوگی, کیونکہ اس کی وجوہات ہیں. پہلی تو سب سے بڑی وجہ یہ جس کا میں نے ذکر کیا وہ یہ کہ امریکہ کو بڑا تلخ تجربہ رہا ہے اور اتنا بڑا نقصان ہوا ہے جس کے خود امریکہ میں بھی مخالفت بہت زیادہ اس طرح کی موجودگی اور فوجی آپریشنز کی ہوئی ہے. تو یہ دوسری یہ کہ جو استقامتی محاذ ہے علاقے کا اب وہ دن بدن مضبوط سے مضبوطر ہوتا جا رہا ہے, اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ آئندہ کچھ عشروں کے بعد امریکہ کے بس میں یہ ہوگا کہ وہ چاہے تو واپس آ جائے, کیونکہ پھر یہاں کی جو طاقتیں ہیں اور جو ناپسند کرتی ہیں سخت اور جن کی وجہ سے امریکہ مجبور ہو رہا ہے یہ علاقہ چھوڑنے پہ, وہ اس بات کی اجازت نہیں دیں گی, مجھے ایسا لگتا ہے.
بہت شکریہ جناب قمر عباس صاحب کا. اور جناب راشد احد صاحب کراچی سے آپ نے ہمیں جوائن کیا اسکائپ کے ذریعے, ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں, کیونکہ وقت مختصر تھا, آپ سے دوبارہ گفتگو کو ہم جاری نہیں رکھ سکے, انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ سے بات چیت جاری رہے گی. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. افغانستان اور 11 ستمبر کے واقعے کے حوالے سے آپ نے ہمارے دونوں ماہرین کی گفتگو سماعت فرمائی, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے امریکہ نے ایک بے بنیاد اور شاید ایک بہانے سے دو اسلامی ملکوں کو تباہ کیا, اور اب وہ تباہی اور بربادی کے پھیلا کر اس علاقے سے نکل رہا ہے, لیکن امریکہ کا مواخذہ ہونا ابھی باقی ہے, اور اب یہ دنیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے امریکہ اور اس کے ساتھیوں کا مواخذہ کرتی ہے. اگلے پروگرام تک عظیم سبزواری اور زاویہ نگاہ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
سامعین ابھی آپ حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے. ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کو پسند آیا ہوگا. ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں, جبکہ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir. اس کے علاوہ ویب سائٹ پر آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر پروگرام سماعت فرمائیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے, یہ درِ حبیب کی بات ہے. نہ کہیں دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے, یہ درے حبیب کی بات ہے, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی, یہ مچل کے در سے لپٹ گئی, وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین, اب وقت ہوا ہے پروگرام صبح امید کا, اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. اور سامعین, صبح کی نشر اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, مخلوق خدا کا کنبہ ہے, اور خدا کے نزدیک محبوب ترین شخص وہ ہے جو خدا کے کنبے کو فائدہ پہنچائے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انسان آغاز خلقت سے ہی تنہائی سے گریز کرتے ہوئے اجتماعی زندگی اور اپنے آس پاس میں زندگی بسر کرنے والوں سے مختلف نوعیت کے رابطے اور میل و ملاپ بڑھانے کی سعی و تلاش میں رہا ہے. یہ نہ فقط اس کی طبیعت کی خاصیت تھی بلکہ اس کی فطرت کا بھی تقاضا تھا. اسلامی نقطۂ نظر سے بھی اگر دیکھا جائے تو کائنات کی ہر چیز جوڑے کی صورت میں خلق ہوئی ہے. اسی فطری غریزے کو پورا کرنے اور دوسری موجودات کی نسبت عقل کے نایاب گوہر سے بہرہ مند ہونے کی وجہ سے اپنی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی تگودوں میں رہا. آہستہ آہستہ تاریخ انسانیت کی ترقی کے ساتھ ساتھ نہ فقط ایک معاشرے سے وابستہ افراد کے درمیان آپسی رابطے بڑھنے لگے بلکہ معاشروں کے درمیان ایک دوسرے سے رابطے بھی عمیق اور گہرے ہونے لگے. خاص کر عصر حاضر میں علم و صنعت اور ٹیکنالوجی کی روز افزوں ترقی کی بنا پر یہ رابطے اتنے وسیع ہونے لگے کہ عصر حاضر کو عصر ارتباط یعنی کمیونیکیشن ورڈ کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ اس سے بڑھ کر ان گہرے روابط کی وجہ سے پورا عالم ایک معاشرے میں تبدیل ہو کر رہ گیا، جس کی بنا پر عالم کاری وغیرہ جیسے نظریات بھی وجود میں آئے، لیکن اس تگ و دو میں مشرق اور مغرب سارے معاشروں کی یہی کوشش رہی کہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ہر زاویے سے لائق اور بہتر سے بہتر معاشرے کی شکل میں پیش کرے، یہاں تک کہ مغرب والے دوسروں سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کے دعوے دار بھی بن بیٹھے کہ سب سے بہترین معاشرہ ان کے یہاں ہی پایا جاتا ہے۔ لہذا اگر دنیا میں دوسرے معاشروں کے لیے کوئی نمونے عمل بن سکتا ہے تو وہ ہمارا معاشرہ ہے۔ یہ بھی انسان کی فطرت کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ انسان یا تو دوسروں کے لیے اپنے آپ کو نمونے عمل پیش کرنے پر فخر کرتا ہے، یا پھر کافی توانائی نہ ہونے کی صورت میں دوسروں کے نقش قدم پر چل کر اپنے اندر پائے جانے والے ضعف اور کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگوں کی طرح معاشرے اور سوسائٹی کا بھی یہی حال ہے، اسی لیے انسان کے اس آرزو اور خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے طویل مدت سے انسانیت کے دوست اور دشمن دونوں ایک مثالی معاشرے یا ماڈل سوسائٹی کا خاکہ پیش کرتے رہے۔ وہ پتھر کے زمانے کا انسان ہو یا قدیم یونان کے حکیم ہوں، عصر جاہلیت کے سردار ہوں یا تاریخ اسلام کے نامور حکیم اور فلاسفر، ہر ایک نے اپنی علمی اور فکری سطح کے اعتبار سے مثالی معاشرے کی سنگ بنیاد ڈالنے کی نظریاتی جد و جہد کی ہے۔ چنانچہ عقل بشری کتنا ہی علمی اور فکری آسمانوں کی معراج کرتی رہے، ابھی تک کائنات اور انسان کے بہت سارے اسرار و رموز سے ناواقف ہے، اور جب تک انسان اپنی فکر جولانگاہ کو وحی الہی کے چشمہ فیضان سے سیراب نہ کرے، انسانیت کے عروج اور سربلندی کے لیے ایک مثالی معاشرے کی تشکیل بھی ادھوری رہے گی۔ آج کے دور میں تڑپتی اور سسکتی ہوئی انسانیت جہاں انسان نما افراد کے ہاتھوں لہو لہان ہے، وہیں انسانیت کے دوستداروں کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ معاشرے کو ہر انداز سے بہتر بنا کے انسانیت اور اس کے اقدار کو ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید رکھا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر خلقت کے مقاصد اور انسان کی اجتماعی زندگی کے ناقابل انکار پہلو کو ملحوظ نظر رکھا جائے تو ایک مثالی معاشرے کی ضرورت خود بخود عیاں ہو جاتی ہے۔ نہج البلاغہ میں نہ صرف ایک انسانی معاشرے کی ضرورت پر ہی زور دیا گیا ہے، بلکہ ایک صالح اور مثالی معاشرے کے تشکیل پر بھی کافی تاکید کی گئی ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام انفرادی زندگی اور روحبانیت سے پرہیز کرنے کی تلقین کرتے ہوئے معاشرے میں یکجا اور آپس میں مل کر رہنے کی تاکید فرماتے ہیں، ہمیشہ مسلمانوں کی جمع غفیر سے پیوستہ رہو، یقیناً خدا کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اور تفرقہ کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ اکیلا آدمی شیطان کا نوالہ ہوتا ہے، جس طرح سے اکیلے ٹہلنے والی بھیڑ بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے۔ آپ کی نظر میں ایسے مراکز اور معاشرے میں زندگی گزارنی چاہیے جہاں توحید پرست افراد سکونت پذیر ہوں، اور ایسی سوسائٹی سے دوری اختیار کرنی چاہیے جہاں ظلم و ستم اور خدا کے ذکر و عبادت سے غفلت برتی جاتی ہو۔ ایسے شہروں میں سکونت اختیار کرو جہاں مسلمانوں کی کافی بڑی تعداد پائی جاتی ہو، اور ایسے معاشروں میں سکونت اختیار کرنے سے پرہیز کرو جہاں یاد خدا سے غفلت، ظلم کا ساتھ اور خدا کی قلیل عبادت کی جاتی ہو، اور اپنا رابطہ بلند خاندان، نیک گھرانوں، عمدہ قوانین و اصول پر عمل کرنے والوں اور صاحبان ہمت و شجاعت اور سخاوت و کرم سے مضبوط رکھو کہ یہ لوگ کرم کا سرمایہ اور نیکیوں کا سر چشمہ ہیں۔ بس ایسے نیک صفات افراد جس معاشرے میں بھی پائے جاتے ہوں گے وہ معاشرہ بے شک انمول اور مثالی معاشرہ ہوگا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ حیدری بیگم صاحبہ گوری گنج بنارس یو پی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام بہت عمدہ اور معیاری اور معلومات کا خزانہ ہوتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے آج کے دور میں ریڈیو تہران جیسا ادارہ ہمیں دینی سماجی تعلیمات سے روشناس کراتا ہے اور سیاست سے بھی باخبر کرتا ہے، لیکن سچی سیاست سے۔ خدا کا شکر ہے، سبھی کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ اور سامعین، محترمہ حیدری بیگم صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا دور حکومت تھا اور کوفے کے لوگ کافی عرصے سے پریشان تھے۔ ان کی پریشانی کی وجہ اس کے سوا کچھ اور نہیں تھی کہ کوفے میں عرصہ دراز سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ بارش ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے انہوں نے اپنے طور پر دعائیں بھی کی ہوں گی، لیکن بارش کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ البتہ کوفے والے ایک بات کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے، وہ یہ کہ ان کی ہر مشکل اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر ہی حل ہوتی تھی۔ یہی سوچ کر وہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے التجا کی کہ بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے یہ کام اپنے چھوٹے بیٹے حسین کو سونپ دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی اور پھر پیغمبر اکرم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، بارے الہ، اے بھلائیاں عطا کرنے والے اور برکتیں نازل کرنے والے، ہم پر موسلا دھار بارش برسا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کی یہی برکت ہے کہ ان کے صدقے میں زمین اور آسمان میں رہنے والوں کو رزق عطا ہوتا ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 شہریور، 6 سفر المظفر اور 13 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھ سفر سن 634 ہجری قمری کو معروف ایرانی فلسفی اور حکیم قطب الدین محمد شیرازی پیدا ہوئے۔ ابتدا میں انہوں نے طب کی تعلیم حاصل کی اور اپنے والد کی وفات کے بعد ان کی جگہ ہسپتال میں طبیب کے طور پر تعینات رہے۔ اس دوران انہوں نے ابن سینا اور دیگر دانشوروں کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے مراغہ کے رصد خانے کی تعمیر کے بعد بہت عرصہ خواجہ نصر الدین توسی کے ساتھ وہاں بسر کیا اور ان سے علم نجوم حاصل کیا۔ ان کی کتابوں میں جامع الاصول اور نہایت الادراک فی درایت الافلاک قابل ذکر ہیں۔ تیرہ ستمبر 1250 عیسوی کو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان منصوریہ کے مقام پر صلیبی جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ فرانس کے بادشاہ سینٹ لوئی نے مصر کے مقام منصوریہ میں شروع کی جو مصر کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس جنگ میں مسلمان مصری سپاہیوں کی قیادت صلاح الدین ایوبی کر رہے تھے۔ منصوریہ جنگ میں صلیبیوں کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کے اختتام پر مسلمانوں نے سینٹ لوئی کو گرفتار کر لیا اور اسے لوکن محل میں قید کیا گیا جو آج ایک میوزیم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بائیس شہریور 1286 ہجری شمسی کو آیت اللہ الحاج مرزا ابراہیم خوئی المعروف علامہ خوئی شہید ہوئے۔ وہ 1210 ہجری شمسی میں ایران کے شہر خوئی میں پیدا ہوئے تھے۔ علامہ خوئی ابتدائی اور ثانوی دینی تعلیم کے بعد عراق کے مقدس شہر نجف کی اعلیٰ دینی درسگاہ چلے گئے، جہاں جید علماء کے زیر سایہ اعلیٰ علمی مدارج طے کیے۔ علامہ خوئی کا اس زمانے میں شہر کے عظیم مجتہد کی حیثیت سے غیر معمولی احترام کیا جاتا تھا اور لوگ مختلف مسائل کے سلسلے میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ وہ بڑے سخی اور مخیر شخص تھے اور انہوں نے وراثت میں ملنے والی بڑی دولت و ثروت کو راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں، جن میں شیخ انصاری کے رسائل پر حاشیہ، شرح نہج البلاغہ اور شرح چہل حدیث خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ آیت اللہ مرزا ابراہیم خوئی آئینی تحریک کے واقعات کے دوران 22 شہریور سن 1286 ہجری شمسی کو خوئی میں شہید ہوئے اور نجف اشرف میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ بائیس شہریور سن 1299 ہجری شمسی کو آئینی تحریک کے ایک مجاہد عالم دین شیخ محمد خیابانی شہید ہوئے اور اس طرح شمال مغربی ایران کے شہر تبریز میں ان کی اور ان کے ساتھیوں کی تحریک رک گئی۔ انہوں نے معنوی کمالات و فضائل اور علم دین کی تکمیل کے بعد اپنے زمانے کے بدعنوان اور ظالم حاکم کے خلاف جہاد شروع کیا۔ وہ لوگوں کی جہالت اور لا علمی کے خلاف جد و جہد اور اغیار اور ان کے اعلیکاروں سے مقابلے پر یقین رکھتے تھے۔ وہ ان دونوں عناصر کے خاتمے کو مسلمانوں اور مسلم معاشرے کی خوشبختی کا سبب سمجھتے تھے۔ محمد علی شاہ قاجار کی آمریت کے خاتمے اور سن 1287 ہجری شمسی میں اس کے فرار کے بعد شیخ محمد خیابانی کو دوسری پارلیمنٹ کے لیے تبریز سے منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے سن 1919 میں برطانیہ کے ساتھ ذلت آمیز معاہدے کے اصل ذمہ دار وسوق الدولہ کی حکومت کے خلاف تبریز میں تحریک چلائی اور شیخ محمد خیابانی تبریز کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن وسوق الدولہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد آذربائیجان کے حاکم نے قازقوں کی مدد سے خیابانی اور ان کے ساتھیوں کی تحریک کو کچل دیا، نیز تبریز پر قبضہ کر لیا۔ سرکاری فوج نے ان کو گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروں کے یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معینا حین برأ النسماء لم یشارک فی الالہیہ ولم یظاہر فی الوحدانیہ وانقاد کل عظیم لعظیم عظمت فلک الحمد و متواترم متسقا و متوالیم مستوسقا و صلواته علی رسوله ابدا و سلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزع واوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.